الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. گزشتہ درس ہمارا اس بات سے اس کا آغاز ہم نے کیا تھا کہ اچھے مسلمان کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں, مسلمان پر جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے, قرآن پاک کے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, خود اس کی اپنی جان کے, اور اس سے متعلق جو دوسرے لوگ ہیں. تو گزشتہ درس میں پانچ اہم موضوعات کو ہم نے پڑھا تھا, اور سب سے آخر میں اس بات تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق کسی مسلمان پر ذمہ داری کے طور پہ عائد کیے جاتے ہیں ان میں بیوی بچوں کا, والدین کا اور دوسرے رشتہ داروں کا حق بھی ہوتا ہے. تو وہ جو کسی اچھے مسلمان کی اہم صفات کیا ہونی چاہیے, تو آج جس چیز سے ہمارے درس کا, جس موضوع سے ہمارے درس کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ کہ اچھا مسلمان مختلف صفات کے ساتھ متصف ہے, اس پر اپنے اس گھر اور معاشرے میں جن لوگوں کے حقوق ہیں ان میں اس کی اپنی اولاد بھی ہے. تو چھٹا نمبر حقوق اولاد کا ہے, اور اس موضوع پہ اس سے پہلے مختلف مواقع پہ تفصیلی دروس ہو چکے ہیں. اختصار کے ساتھ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے تو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. سورہ شورا 25 سپارے میں ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء, اللہ تعالی ہی حقیقی بادشاہ, خالق, مالک ہیں, وہی اپنی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں, اور وہ جس انسان کے لیے چاہیں, جب چاہیں, جس طریقے پہ چاہیں, جہاں چاہیں اولاد کا فیصلہ کرتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالی اولاد دے کر آزماتا ہے اور بعض کو اللہ تعالی اولاد نہ دے کر آزماتا ہے. بعض کو اللہ تعالی بیٹے دے کے آزماتا ہے, بعض کو اللہ تعالی بیٹیاں دے کے آزماتا ہے, بعض کو اللہ تعالی دونوں دے کے آزماتا ہے. تو یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. بعض ایسے ہیں کہ جن کے ہاں لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جن کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں. ویجعل من یشاء عقیما او یزوجہم ذکرانا واناثا, بعض کو دونوں دیتا ہے اور بعض کو کچھ بھی نہیں دیتا. انہ علیم قدیر, اس کی حکمت کیا ہے, اس کا حقیقی علم صرف وہی جانتا ہے. تو اولاد کے ہونے نہ ہونے سے کسی انسان کے متقی ہونے یا اس کے اللہ کے قریب ہونے, دور ہونے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے, اس کے بعد جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش زیادہ ہوگی. اس لحاظ سے اس چیز کو سب سے پہلے جان لیا جائے کہ اولاد کا ہونا اور نہ ہونا اس کا شوہر کی قسمت سے یا بیوی کی قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طریقے پہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی چونکہ منحوس ہے اس لیے لڑکے نہیں ہوتے, یا اس لیے اولاد نہیں ہوتی. جس طریقے پہ بہت سارے گھروں کی بڑی بوڑھیاں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ بالکل غلط خیال اور غلط عقیدہ ہے. اولاد کا دینا نہ دینا, اولاد کا ہونا نہ ہونا, اس کا کسی بھی بشر یا انسان کی قسمت سے, اس کی نحوست سے, اس کی خوشبختی سے, اس کے اچھے یا برا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو اولاد ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اولاد دنیا کی زینت ہے, اور اس اولاد کو اللہ تعالی نے جہاں دنیا میں زینت قرار دیا وہیں یہ قید اور یہ جملہ بھی ساتھ لگا دیا کہ یہ اولاد اگر صالح اولاد ہو تو یہ باقیات صالحات بن سکتی ہے, اور یہ اولاد اگر صالح نہ ہو تو پھر باقیات سیئات بن سکتی ہے. ابن آدم کے مرنے کے بعد اس کے دنیا سے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, جیسا کہ ہم نے یہ حدیث بار بار سنی اور پڑھی ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. ابن آدم جب مر جاتا ہے, انسان جب مر جاتا ہے, اس کے رشتے سب ختم ہو جاتے ہیں. تین چیزیں باقی رہتی ہیں, ایک علم, اور ایک صدقہ جاریہ, اور ایک صالح اولاد. تو اولاد کے جو حقوق ہیں, اور کسی اچھے مسلمان کے لیے اولاد کے بارے میں کس قسم کے اس کے جذبات احساسات ہونے چاہیے, اور کسی بھی اچھے مسلمان مرد کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اس کے بارے میں قرآن و سنت نے ہم سے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو, ان کی تربیت صحیح ہو, اسلامی تربیت ہو, ان کے اعمال میں گھر کے ماحول میں شرک نہ ہو, بدعتیں نہ ہو, رسم و رواج نہ ہو, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہ ہو, کیجیے ساتویں چالیسویں عرس چہلم, یہ تمام چیزیں یہ نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, اور حرام کاری کے آلات موسیقی گانا بجانا یہ نہ ہو. ان کی تربیت قرآن پر ہو, سنت پر ہو, ادب پر ہو, حیا پر ہو, عفت پر ہو, طہارت پر ہو, اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہو, اور اعمال صالحہ پر ہو, اہل اللہ اولیاء اللہ اور دینداروں سے محبت اور تعلق پر ہو. یہ وہ اولاد ہے جو دنیا میں بھی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے, اور مرنے کے بعد بھی ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. یہی وہ ہے جن کے بارے میں ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہماری بیوی اور بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہم سب کا تعلق ہمیشہ متقی اور صالح لوگوں کے ساتھ قائم دائم رکھ. یہ دعا ہر ایمان والے کو سکھائی گئی ہے کہ یہ دعا تم پڑھا کرو, یہ دعا کیا کرو کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کہ ہمارے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, اے اللہ ہماری آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک بنا کہ دنیا میں بھی یہ ٹھنڈک ہو اعمال صالحہ کی, ادب کی, اور دعا کی, اور مرنے کے بعد بھی. اس طریقے پہ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں, تو پوچھتا ہے کہ انا لی ہذا, میرے لیے کس عمل کی بنا پہ درجات کی بلندی کا اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوا. اس سے کہا جاتا ہے بستغفاری ولدک لک, بستغفاری ولدک لک, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا. تو صالح اولاد یہ واقعی اللہ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اور یہ جو سب سے پہلا مدرسہ اور تربیت گاہ ہے بچے کی, وہ گھر اور ماں کی گود ہے. ماں کی گود اور گھر, یہ پہلا اسکول, پہلا مدرسہ, پہلی تربیت گاہ جہاں سے بچے ادب سیکھتے ہیں, اچھی باتیں سیکھتے ہیں. اور گھر کا ماحول اگر غیر دینی ہے, غیر اسلامی ہے, تو پھر وہ غلط قسم کی چیزیں اس سے سیکھتے ہیں. تربیت کے بارے میں, ذمہ داری کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ذمہ دار ہر نگہبان سے اس کی ذمہ داری اور نگہبانی کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. اور یہ گھر والے ان پر، جو شوہر یا والد جو اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ صدقے میں شمار ہوتا ہے. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ یحتسبها فہی لہ صدقہ. تو یہ بھی ایک مستقل نیکی ہے کہ اپنے گھر والوں پر عدل اور اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، کہ اس میں بخل بھی نہ ہو اور اس میں فضول خرچی بھی نہ ہو، اعتدال اور عدل میں رہ کر جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے، یہ آپ کے نام اعمال میں صدقے کے برابر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اور اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم. متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل قائم کرو. ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہ دو، ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے پہ ترجیح نہ دو، بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دو، بلکہ سب کے ساتھ برابری والا معاملہ رکھو اور اللہ سے ڈرو. اگر تم نے اولاد میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دی تو اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی. اس لیے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم. اور عموماً چونکہ لڑکیوں کے بارے میں زیادہ یہ بات محسوس کی جاتی ہے اور یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ان کا زیادہ خیال نہیں کیا جاتا، اور لڑکوں کی پیدائش پہ، لڑکے کی پیدائش پہ جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے وہ بیٹی کی پیدائش پہ نہیں ہوتا. اس طریقے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وجہہ مسودًا وہو کظیم. یہ جاہلیت کے زمانے کی بری عادت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور اس نے من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن، اور ان کی تربیت اس نے صحیح کی اپنی تین بیٹیوں کی، اور ایک روایت میں دو کی ہے. اور صحابہ یہ کہتے ہیں، اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی، کہ ایک شخص نے تین کا کہا اور ایک نے دو کا کہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو رخصت کرے تو کن لہ حجاب من النار، جہنم سے چھٹکارے کا سبب اللہ ان کو بنا دے گا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کی بھی جنت واجب ہو گئی. راوی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بیٹی کے بارے میں پوچھتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک کے بارے میں بھی اسے یہی کہتے ہیں. تو گویا کہ ایک بیٹی، اس کی تربیت بھی صحیح ہو تو یہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ الصلاح والہداۃ من اللہ والادب من الآباء. سلف صالحین کا یہ قول ہے کہ الہدایت والصلاح من اللہ، ہدایت اور اصلاح یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ادب اور تربیت یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کی صحیح تربیت کریں. اور پھر یہ چیز ہم سے قرآن میں کہی گئی کہ کئی بار اور کئی موقعوں پہ یہ ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. تم لڑکوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، کل کو یہی لڑکے تمہیں دھکا دے کے گھر سے باہر نکالیں گے تو بیٹیوں کی یہاں پناہ ملے گی. تو عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو اولاد تندرست ہو، صحیح ہو اور صالح ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. تو اولاد کی ذمہ داری والدین پر اور والدین کی ذمہ داری اولاد پر، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. تو یہ اچھے مسلمان مرد کی جو اچھی صفات ہیں اور اس پر جو حقوق ہیں، ان میں چھٹے نمبر پہ ہم نے یہ چیز جانی اور سمجھی کہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن ان والدین کے گریبانوں پر ان کا ہاتھ ہوگا جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہوگی. تو اولاد کا حق، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے. تو اگر کسی والد نے اور والدہ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کی ہے تو گویا کہ انہوں نے یہ حق ادا کر دیا. اور جو واقعی اپنی اولاد کی اخلاص کے ساتھ صحیح تربیت کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعی صحیح تربیت جو ہم نے کی تھی اس کا پھل آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور شروع سے بچپن سے آغاز سے ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ اولاد سے جو حقیقی محبت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ سوئے رہیں. یہ ان سے محبت نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. ان سے محبت یہ ہے کہ ان کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا جائے تاکہ وہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھنے کے عادی بنے. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کی تلقین کرو, اور جب وہ 10 سال کے ہوں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا تو نماز نہ پڑھنے پر تم ان کو مار سکتے ہو. تو بچے 7 سال کے جب ہوں تو ان کو نماز کی تلقین کی جائے, نماز کے لیے کہا جائے اور رغبت دلائی جائے. جب 10 سال کی عمر ہو اور وہ نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے پہ ان کو مارا جا سکتا ہے, ان کی پٹائی ہو سکتی ہے اور ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں. اور آغاز ہی سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اولاد کے ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کے اچھے نام رکھو, اس لیے کہ نام کا بچے کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا تو آپ سب سے پہلے اس کا نام پوچھتے, اور نام اگر کوئی غیر مناسب ہوتا فوراً اسی وقت اس نام کو بدل دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کا اس شخص کی شخصیت پہ, اس کے اعمال پہ اثر پڑتا ہے. اس لیے غلط قسم کے نام نہ رکھے جائیں, اچھے نام رکھے جائیں. یہ جو دوسروں کے نام رکھتے ہیں لوگ یہ غلط ہے, اس کے بجائے وہ نام رکھے جائیں کہ جن کا معنی صحیح ہو, اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام پہ نام رکھے جائیں, بچیوں کے نام بھی اور بچوں کے نام بھی. اور 7 سال کی عمر میں ان کو تلقین کی جائے, اور اس کے بعد پھر یہ والد اور والدہ کی ذمہ داری ہے کہ بچے جب بڑے ہوں تو یہ معلوم کیا جائے کہ کس کس کا فون آتا ہے, اور بچی یا بچیاں کہاں کہاں جاتی ہیں, ان کی سہیلیاں کون ہیں, آیا وہ دیندار اور پردے والے گھرانے ہیں یا غلط قسم کے لوگ ہیں. اسی طریقے پہ لڑکوں کے گھر سے باہر رہنے اس کی تحقیق کی جائے, اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے دوست کون ہیں. اپنے بیٹوں کو غلط قسم کے دوستوں سے اور بیٹیوں کو غلط قسم کی سہیلیوں سے بچایا جائے, اس لیے کہ ہمارے پاس آئے دن سوالات اور لوگ آتے ہیں, وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ان کی غفلت کی وجہ سے پانی سر سے اونچا ہو گیا, اور اب وہ اس حالت میں ہے کہ اس کو بیان کرنا یعنی کسی بھی طرح ناممکن ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ شروع سے والدین اپنی اولاد کا خیال رکھیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا جب شام کا اندھیرا ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لیا کرو, اندھیرا جیسا ہی پھیلنا شروع ہوتا ہے شیطان راستوں پہ نکل جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو اچھے خاصے شیاطین موجود رہتے ہیں ہر وقت, یعنی میری مراد انسانی شیطانوں سے ہے. تو اس لیے ہاں ایک صاحب نے کہا کہ آپ باہر کے شیطانوں کو روکتے ہیں اور بچوں کو باہر جانے سے روکتے ہیں, جب گھر میں ہی شیاطین موجود ہوں وہ چیزیں کہ جن کے اندر شیاطین چھپے ہوئے ہیں جن کو دیکھا اور سنا جاتا ہے. ظاہر ہے ہر شخص کو یہ, یعنی اس وقت کوئی اتنا سادہ لوح نہیں ہے اور نہ کوئی اتنا ان پڑھ ہے اور نہ کوئی اتنی دور دراز کے دیہات میں رہتا ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یقیناً آپ جتنے لوگ بھی ہیں اس دنیاوی اشیاء اور ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے آپ سب کی معلومات زیادہ ہوں گی, اس لیے کہ آپ زیادہ گھومتے پھرتے ہیں اور جس محکمے میں کام کرتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ ٹکٹ کا مسئلہ ویسے بھی نہیں ہے. تو آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طریقے پہ دین دشمن اور اسلام دشمن عناصر اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا ذہنی ذہن مسخ کر دیا جائے اور ذہن کے اندر تبدیلی پیدا کی جائے. اب وہ دور چلا گیا جس دور میں تلوار اور ہتھیاروں سے لڑائی ہوتی تھی. یہ تو فکری محاذ پہ لڑنے کا زمانہ ہے. فکری محاذ پہ وہ لوگ لڑ رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے انہوں نے ہماری امت کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے. آداب مجلس کا خیال نہ ہوتا تو ایک اور لفظ اس کے لیے میں استعمال کرتا جو مردوں کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے. تو فکری طور پہ انہوں نے اتنا ہم لوگوں کو مسخر کر لیا ہے کہ اس وقت امت کی حالت یہ ہے کہ ہم بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں. نہ حلاوت ایمان ہے, نہ روحانیت ہے, نہ ایمان ہے, نہ اعمال صالحہ ہے. تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں اور آپ کس طریقے پہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس فکری محاذ پہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس سے ہم کس طرح بچا سکتے ہیں, اور کون سے وہ ہتھیار ہیں, روحانی ہتھیار, عقائد کے ہتھیار, اعمال کے ہتھیار, فکر کے ہتھیار, اس کے ذریعے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ آدمی چھپ جائے. مقابلہ یہ ہے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے. قرآن نے ہم سے یہی کہا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, جس جس شعبے میں اور جس جس طریقے پر وہ تم پہ حملہ کرتے ہیں اسی طرح تم بھی ان پر حملہ کرو. تو اولاد کی تربیت یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے اہم ذمہ داری ہے ہر مسلمان پر, اور ہر مسلمان اور ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا احفظها ام ضیع. وہ ذمہ داری جو بحیثیت والد کے اولاد کی طرف سے تم پر عائد ہوتی تھی اس ذمہ داری کو تم نے پورا کیا اور تم نے اس ذمہ داری کی حفاظت کی یا تم نے اس کو ضائع کر دیا, یہ کل قیامت کے دن ہر ایک سے سوال ہوگا. ہر شخص کو اس سوال کا جواب تیار کرنا چاہیے. اچھے مسلمان مرد پر جو حقوق ہیں لوگوں کے اور جو آداب ہیں اور جن اچھی صفات کا کسی بھی اچھے مسلمان مرد کی زندگی میں ہونا ضروری ہے, ان حقوق اور ان آداب میں رشتہ داروں کا حق بھی ہے. یعنی مسلمان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے یا ان کے اس پر کیا حقوق ہیں. صلہ رحمی کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں اللہ نے اپنے اسم جلالہ کو استعمال کرتے ہوئے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, وہ اللہ جس کے نام پر تمہارے رشتے آپس میں جڑتے اور قائم ہوتے ہیں. اللہ کے نام پر اور دین کے نام پر یہ تمام رشتے قائم ہوئے ہیں, اور رشتہ داروں کے حقوق اللہ نے وضع کیے بنائے. رشتہ داروں کے حقوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے اور بتائے اور سمجھائے. اس لیے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرو. اور وہ لوگ کہ جو صلہ رحمی کو قائم نہیں کرتے, صلہ رحمی کو توڑتے ہیں, ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور یہ ملعون ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. وہ لوگ جو رشتے کاٹتے اور توڑتے ہیں صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے ساتھ معلق کر دیا اور اس سے یہ کہا صلہ رحمی سے کہ ان اصل من وصلک واقطع من قطعک. صلہ رحمی سے اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. اور دوسری حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ انا الرحمن وانا خلقت الرحم واستققت لها من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. میں رحمان ہوں اور میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا, اور میرا جو نام ہے رحمان اس سے میں نے لفظ رحم صلہ رحمی کو دیا. صلہ رحمی جس کو عربی میں کہتے ہیں صلۃ الارحام, اور ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں صلہ رحمی. تو یہ جو رحمی ہے یا ارحام کا لفظ ہے یہ رحمان سے لیا گیا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام رحمان ہے, میں نے اپنے نام سے صلہ رحمی کو نام دیا, حصہ دیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو صلہ رحمی کو جوڑے گا ملائے گا میں اسے جوڑوں گا اور ملاؤں گا, جوڑے رکھوں گا, اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. اور یہی وہ صلہ رحمی ہے جس کے توڑنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة قاطع رحم, رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب اس ایک ہی حدیث کو ہم لے لیں اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رویے اور برتاؤ اور سلوک کو دیکھیں, ہم میں سے کتنے وہ ہیں جو باقی معاملات میں ٹھیک ٹھاک دیندار ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ سلوک دیکھیں. اور یہ صلہ رحمی کیا ہے کہ رشتہ دار اگر اچھے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. لیس الواصل بالمکافی, لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. صلہ رحمی کرنے والا اس کو نہیں کہتے جس کے ساتھ رشتہ دار اچھا سلوک کرے تو یہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, وہ آنا جانا رکھے تو یہ بھی آنا جانا رکھے, اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہتے. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس کے ساتھ رشتہ دار برا سلوک کرے پھر بھی یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا. اس لیے کہ اگر وہ بھی اچھا سلوک کر رہا ہے, آپ نے بھی اچھا سلوک کیا, یہ کون سی نیکی ہے؟ اس نے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیا, آپ نے بھی کچھ ان کو گفٹ وغیرہ دیا, دیے. وہ بدسلوکی کریں اور وہ بدتمیزی کریں اور وہ آپ کی غیبت کریں اور آپ کے بارے میں جو کچھ بھی ان کی بری نیت یا جو کچھ بھی ہے, اس کے باوجود آپ ان کی تمام زیادتیوں کو بھلا دیں, اللہ کے لیے ان کو معاف کریں, اور ان کی زیادتیوں کے باوجود ان کے گھر جائیں, ان کی خدمت کریں, ان کی مدد کریں, اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, یہ ہے اصل میں صلہ رحمی. اور یہ جو صلہ رحمی ہے اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے, زندگی میں برکت ہوتی ہے, اور اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی زندگی میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. اور صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے, صلہ رحمی کی وجہ سے دوسروں کو نصیحت کی جا سکتی ہے, اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالی کی طرف سے صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ انلی قرابتن اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی. اے اللہ کے رسول, میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, میں درگزر سے کام لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا برتاؤ کرتے ہیں. قال لئن كنت كما قلت, ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر واقعی یہ صحیح ہے تو لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك, جب تک تم اس حال میں رہو گے تو لا يزال معك من الله ظهير, اس وقت تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. جب تک تم رشتہ داروں کی زیادتیوں کے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو تمہاری مدد کرتا رہے گا. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور امام بخاری کی ادب مفرد میں ہے کہ ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی. صحیح احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ تمام لوگوں کے اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. تمام لوگوں کے اعمال, ہر انسان کا اعمال نامہ اور اس کے اعمال, یہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل یوم خمیس لیلۃ الجمعہ فلا یقبل عمل قاطع رحم, جو صلہ رحمی نہیں کرتا رشتوں کو توڑنے والا, اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا, روک لیا جاتا ہے اس کا عمل. ان ساری نیکیاں جو رشتوں کو توڑتا ہے, یعنی صلہ رحمی کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قریب کے رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں, تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور وہ لوگ کہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں اور رشتہ داروں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں, لگائی بجھائی کرتے ہیں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی ادھر, رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں, یہ لوگ ملعون ہیں, ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے, ان کا کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. جتنی ان کی مرضی نیکیاں کر لیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی ان کی روک لی جاتی ہے. جس طریقے پہ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ دو مسلمان جو آپس میں تین دن سے زیادہ ناراض رہتے ہیں, ان کے بارے میں بھی حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب ان کا عمل پیش ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کا عمل, ان کی نیکیاں روک لی جائیں, جب تک یہ آپس میں صلح نہ کرے اس وقت تک ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہ کی جائے. حتی یصطلحا, یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. اور یہی معاملہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ برے سلوک کا ہے, قطع رحم کا ہے. مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں تو یقینی ہے لیکن دنیا میں بھی ان کی سزا ملتی ہے. بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق. اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں, ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ ہے کہ قطیعۃ الرحم والبغی, بغاوت سرکشی, کلم کلا اللہ کی حدوں کو توڑنے والا اور رشتوں کو توڑنے والا, ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے آخرت کا عذاب تو یقینی ہے, دنیا میں بھی ان کو سزا ضرور ملتی ہے. یہ دو وہ بڑے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی اس شخص کو ضرور ملتی ہے. تو رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک میں مختلف آیات میں بیان کیے گئے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى, تو ذَا الْقُرْبَى قرآن میں اور احادیث میں یہ تمام رشتہ داروں کے بارے میں ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور نیکی عام طور پہ اس کا اجر
ایک ہی ملتا ہے, یعنی ایک ہی نیکی. ظاہر ہے وہ ایک نیکی دس کے برابر تو ہوتی ہے, لیکن صدقہ صدقہ ہی ہوتا ہے. اور اگر یہی صدقہ کسی رشتہ دار کو دیا جائے تو پھر اس کا دوہرا اجر ہوتا ہے, ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. تو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دینا اور دوسری قسم کی مدد اور خدمت کرنا, اس کے لیے سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. خاندان میں جو غریب اور مستحق نادار لوگ ہیں ان کا حق زیادہ ہے, ان کے بعد پھر باہر والوں کا حق ہے. اور اجر اور ثواب کے لحاظ سے بھی یہ دگنا اجر ہے, ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور اگر غیر رشتہ دار کو آپ کچھ دیں گے, کچھ نیکی اس کے ساتھ کریں گے, تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, لیکن یہاں صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے. تو اچھے مسلمان کی صفات اور اچھے مسلمان پر جو حقوق ہیں حقداروں کے, ان میں ہم نے یہ جاننا کہ والدین کے حقوق, اولاد کے حقوق, بیوی کے حقوق شوہر پر, اور اسی طریقے پہ رشتہ داروں کے حقوق, انہی حقوق میں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں, جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی نے ان حقوق میں دو حق بیان کیے ہیں, قریب کا پڑوسی بھی اور دور کا پڑوسی بھی, ان دونوں کے حقوق ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کو جبریل نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کے سامنے اتنی مرتبہ کثرت سے بیان کیے کہ اللہ کا نبی خود یہ کہتا ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. مجھے جبریل نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی بار کہا, اتنی بار کہا, اتنی بار کہا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید کل کو یہ بھی کہا جائے گا کہ پڑوسی وراثت میں بھی حصہ دار ہوتا ہے. حتی ظننت انہ سیورثہ, میں یہ سمجھنے لگا کل کو کہیں یہ حکم نہ آ جائے کہ پڑوسی وراثت میں بھی حقدار ہے. یعنی اتنی کثرت سے بار بار پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا گیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ, متفق علیہ حدیث میں فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور یہ وہ پڑوسی ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے اور اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی زیادتی کو برداشت کرے, اللہ کے لیے معاف کرے, خود اپنی طرف سے اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کرے. یہاں تک حقوق کو بیان کیا گیا کہ اگر پڑوسی کے گھر میں لگے ہوئے درخت کی ٹہنیاں اور شاخیں تمہارے گھر اور دیوار کے اوپر آ گئی ہیں تو ان کو منع مت کرو اور نہ ان کو کاٹو. لا يمنع جار لجاره ان يغرز خشبة في جداره, متفق علیہ حدیث میں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ تمہارے گھر میں جب کوئی چیز پکے تو زیادہ پکایا کرو یا اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. صحیح مسلم کی حدیث میں ابو ذر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز پکاؤ تو پڑوسیوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرو. اور یہی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمان خواتین سے بھی کہی کہ یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة الى جارتها ولو فرس نشا. اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما آمن نبی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے, ما آمن نبی, وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا, ما آمن نبی, وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا, من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم, خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر وہ سو جائے اور اس کے پڑوسی بھوکے ہوں, یہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. اور ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے تین مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. الذی لا یأمن جاره بوائقہ, جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں, وہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. تین مرتبہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو پڑوسی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے, ستاتا ہے, پریشان کرتا ہے, کسی بھی قسم کی پریشانی ہو, بلند آواز سے جو گھر میں ہنگامے ہوتے ہیں, گانے بجانے, جس سے پڑوسی کیا پورے محلے والے چین اور سکون سے نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں. پڑوسی اس وقت تو اچھے پڑوسی کا ملنا یوں سمجھ لیجئے کہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. عرب اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ گھر تلاش کرتے ہوئے جب گھر تلاش کرو تو گھر سے پہلے پڑوسی دیکھا کرو. الجار قبل الدار, عرب کہتے ہیں الجار قبل الدار. مکان پرانا ہو, مہنگا ہو, لیکن محلہ اچھا ہو, اور متقی اور دیندار لوگوں کا پڑوس ہو, وہ زیادہ مناسب ہے بنسبت اس محلے اور مکان کے جہاں بدتمیز اور غلط قسم کے بے دین, فاسق و فاجر اور انسانی شیاطین کی اکثریت رہتی ہے. کہ پڑوسی, اور یہ من سعادت المرء المسلم فی الدنیا الجار الصالح, دنیا میں کسی آدمی کی خوش نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ اسے اچھا پڑوسی مل جائے. خاص کر ہمارے اس ماحول میں واقعی خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اچھے پڑوسی مل جائیں. اس لیے الجار قبل الدار پہ عمل کیا کریں کہ گھر دیکھنے سے پہلے پڑوسی دیکھا کریں. تو پڑوسیوں کے حقوق اتنی کثرت سے بیان کیے گئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس ابو لہب, یہ آپ کا پڑوسی تھا اور بدترین دشمن آپ کے پڑوسی تھے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے, اور آپ کے راستے میں غلاظت اور گندگی رکھ کے تاکہ آپ کو تکلیف ہو, آپ کو اذیت پہنچانے والے, لیکن آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. تو پڑوس اس کا حق ہے, اور پڑوسیوں کے حقوق ہی کے بارے میں امام بخاری نے ادب مفرد میں اس حدیث کو بیان کیا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار, ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک ایسی عورت جو رات کو تہجد پڑھتی ہے اور کھڑے ہو کے عبادت کرتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے, وتفعل وتصدق, صدقہ و خیرات کرتی ہے, خوب نیکیاں کرتی ہے, وتؤذی جیرانہا بلسانہا, لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے. زبان سے, زبان کا لفظ یہاں لا کر یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے بھی کہ ایسی حرکت کر کے پڑوسیوں کو پریشان کریں, اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو صرف اس کے لیے ہے جو صرف زبان سے غلط قسم کی باتیں کر کے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, لا خیر فیہا ہی من اہل النار, یہ جہنم والوں میں سے ہے, ایسی عورت کی زندگی میں کسی قسم کی خیر برکت نہیں ہے. کون؟ جو رات کو تہجد پڑھتی ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد ہے, وہ تہجد گزار ہے, نفلی روزے رکھتا ہے, اور لیکن اس کا اخلاق بگڑا ہوا ہے, بد اخلاقی سے پڑوسیوں کے ساتھ وہ پیش آتا ہے, اس حدیث کو وہ سن لے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو رات بھر جاگ کر عبادت کرے اور دن کو نفلی روزہ رکھے, صدقہ و خیرات کرے, خوب نیکیاں کرے, لیکن صرف اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستائے, تو ہی من اہل النار. پھر ایک دوسری عورت کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ وہ صرف فرض نماز پڑھتی ہے, نفلی نمازیں نہیں پڑھتی, صرف فرض نماز پڑھتی ہے, اور اس کے ہاں دوسری قسم کی نیکیوں کی کثرت بھی نہیں ہے, لیکن لا تؤذی احدن, یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی, اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. فرمایا ہی من اہل الجنہ, اس لیے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے, من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ان احادیث نے ہمیں کیا بتایا؟ ان احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ گناہ جن گناہوں سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, ان گناہوں کو ہم نے ایک تفصیلی درس میں بیان کیا جس کا ایک کیسٹ بھی موجود ہے, جس کا عنوان ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہ. تو ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس آدمی کی باقی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس انسان کی باقی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو ان گناہوں سے خاص طور پہ ہر انسان کو بچنا چاہیے. تو ان گناہوں میں ایک گناہ پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی ہے. ان حدیثوں نے ہمیں یہی بتایا, ایک وہ حدیث جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے, اور دوسری حدیث وہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا جہنمی ہے. ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ گناہ بھی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا, پڑوسیوں کو پریشان کرنا, یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی دوسری ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں. وصلی اللہ وسلم علیہ وسلم.